الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. گزشتہ جمعے کی گفتگو میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کا ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا اور ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے پیش نظر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ گفتگو بھی ہو اور میری اور آپ کی اس حوالے سے ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں ان کا بھی کچھ دہرائی کا معاملہ ہو جائے. سورۃ الاعراف کی اس آیت نمبر 157 میں جیسے کہ گزشتہ مرتبہ ذکر ہوا نبی اکرم علیہ السلام کی امت کے لیے رحمت خاص کا ذکر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی جو کہا گیا اس کا تذکرہ بھی ہوا اور یہاں نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں کا آپ کی پیروی کرنے والوں کا ذکر آیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین فرائض یا ذمہ داریوں کا ذکر ہے بلکہ اس سے قبل ایک اور بات بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر تورات میں اور انجیل میں موجود ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین اہم فرائض جن میں نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا اس کا ذکر ہوا. دوسرا آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. یہ حلت اور حرمت کسی شے کو حلال قرار دینا حرام قرار دینا اللہ کا اختیار ہے اور اللہ کے اذن سے حضور کا بھی اختیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ذیل میں حضور علیہ السلام کی اطاعت حضور علیہ السلام کی سنت کی اور اختیارات کی اہمیت اس کا بھی تذکرہ ہمارے سامنے آیا. یہاں تک ہماری گفتگو پچھلی مرتبہ مکمل ہوئی تھی. اب تیسرا جو حضور کا فریضہ ہے اہم ذمہ داری ہے اگلے الفاظ میں اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. آگے ارشاد ہوا ہے وَيَدَهُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر جو بوجھ پڑے ہیں اور جو طوق ہیں ان کی گردنوں میں ان بوجھوں کو اتارتے ہیں. یعنی ظلم کے خاتمے کی بات ہو یا کفریہ شرکیہ عقائد کا بوجھ ہو جاہلانہ رسومات کا بوجھ ہو معاشرتی سطح پر ایسی رسومات کی جو لوگوں کے لیے مصیبت اور بوجھ بن جائیں یا ظلم کا ایسا نظام کہ جس کی چکی میں پستے پستے غریب بس وہ جانوروں کی سطح پر یا اس سے کم تر سطح پر زندگی بسر کرے. ایسا ظلم کا نظام کہ جہاں افراد کا ایک طبقہ جو ہے لوگوں کا وہ معاشرے کی اکثریت کی دولت پر قابض ہو کر بیٹھ جائے اور امیر اور غریب کا ایسا فرق اور تفاوت کا معاملہ ہو جائے کہ ایک طبقے کے لیے تو دولت کو بہانے کے نئے نئے پہلو سامنے آتے رہے اور ایک وہ طبقہ ہو کہ جس کے پاس بنیادی حاجات کو پورا کرنے کے لیے بھی وسائل دستیاب نہ ہو. اس تمام قسم کے بوجھ جو لوگوں پر پڑے ہیں ان کے سروں پر ہیں وہ طوق جو ان کی گردنوں میں ہیں ان سب سے آزاد کرانا ان سب سے نجات دلانا ان بوجھوں سے لوگوں کو آزاد کرانا یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے توحید کی دعوت بھی پیش کی شرک اور کفر کی نفی بھی فرمائی شرکیہ عقائد اور اعمال کی بھی نفی فرمائی کفریہ طرز عمل کی بھی نفی فرمائی جو آپ کی بنیادی دعوت ہے توحید کی. اس سے آگے بڑھ کر جو جاہلانہ رسومات تھی چاہے وہ سود کا بدترین نظام تھا اس کے خاتمے کا حضور نے خود اعلان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یا بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا اور ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. اس کے نتیجے میں عورت کی تذلیل تھی, بچیوں کی تذلیل تھی, اور ان کا ظلم و ستم تھا. اس سے نجات دلانے کی بات ہو, معاشرتی سطح پر اور جو بری رسومات تھیں, سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے اس وقت لوگ, نکاح مقت جسے کہا جاتا ہے, اس طرح کی بری معاشرتی رسومات ہیں, ان سے بھی حضور علیہ السلام نے نجات دلائی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی محنت, اس کا ایک بہت بڑا حاصل جہاں دعوت دین کا عمل ہے, جہاں اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے, وہیں اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا نفاذ اس کی جد و جہد بھی ہے, اور وہیں عدل کا قیام و نفاذ بھی ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن 3 مرتبہ قرآن حکیم میں آتا ہے. سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی الفاظ ہیں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی, وہ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا, مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر, ودین الحق دین حق دین اسلام دے کر, لیظہرہ علی الدین کلی, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. یہ حضور کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا عطا کردہ نظام قائم ہو. بندے حاکم بن کر نہ بیٹھیں, بلکہ بندوں کے لیے تو خلافت کا تصور ہے, بندے اللہ کی نمائندگی کرنے والے ہوں. اللہ کی حاکمیت اصلاً تو 3 مرتبہ قرآن حکیم میں ذکر آیا, سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں بھی ہے, ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار تو فقط اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے ہے. تو بندے حاکم نہ بنے, بندے اللہ کی نمائندگی کرنے کے لیے زمین پر بھیجے گئے. تو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالا جائے اور بندوں کو ان کے رب کی غلامی میں لایا جائے, یہ حضور کا مشن رہا صلی اللہ علیہ وسلم. ظلم کا خاتمہ ہو, چاہے وہ اجتماعی سطح کے کسی گوشے میں ہو, معاشرتی سطح پر ہو, معاشی سطح پر ہو, افراد پر قابض بن کر بیٹھ جائیں اور ان کے بارے میں فیصلے کرنا شروع کر دیں. کچھ لوگوں کے ہاتھ میں تو بھرپور اختیارات ہوں اور ایک عظیم اکثریت جو ہے وہ انسانی سطح سے نیچے کہیں جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جائے. اس ظلم کے خاتمے کے لیے اور عدل کے نفاذ کے لیے بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا گیا. یہ وہ پہلو ہے جو آج نگاہوں سے اجل ہے, آج امت اس پہلو کو بھلا چکی ہے, اسی لیے ظلم و ستم کا شکار بھی. ہم نے دنیا کے فیصلے کرنے تھے, ہم نے دنیا کو لیڈ کرنا تھا, ہمیں دنیا کے لیے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا, ہم نے لوگوں کو رہنمائی دینی تھی, ہم نے ان پر عدل کا نظام قائم کرنا تھا. حضور سے تو یوں کہلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں, وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اور مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں. اور اس امت سے اب اللہ کا تقاضا کیا ہے, سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں یہ بات آئی, سورہ مائدہ میں بھی یہ بات آئی آیت نمبر 8 میں, ایک مقام کے الفاظ ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, اے ایمان والو قسط کے عدل کے جسٹس کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. یہ بھی حضور کا مشن تھا. حضور نے نماز بھی سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم, حج کے مناسک بھی سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم, نکاح کا طریقہ بھی سکھایا ہے, لباس کے آداب بھی بتائے ہیں, حقوق العباد بھی بتائے, روز مرہ کے مسنون اعمال اور آداب اور اذکار اور دعائیں بھی سکھائی, مگر حضور طائف میں بھی کھڑے ہوئے ہیں. حضور نے روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الوداع کہا ہے, حضور کا مبارک ترین خون احد کے میدان میں بہایا گیا ہے, حضور نے اپنے 70 صحابہ کی جانیں پیش کی اللہ کے راہ میں احد کے میدان میں, حضور نے 23 برس کی جد و جہد کے دوران میں اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے دوران میں 259 صحابہ کی جانیں پیش کی ہیں. تب قرآن حکیم کہتا ہے, جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آگے اور باطل مٹ گیا, بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. تو یہ جو عدل کی بات ہے آج اس امت نے فراموش کر دی, اور ظلم جو روا ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے. ذرا گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر جو لوگ اپنے بچوں کے علاج کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, کبھی آپ پر مجھ پر گزری ہو تو شاید اندازہ ہو, ایک دو مرتبہ کا واقعہ ہے, کچھ ذاتی قسم کا معاملہ گزرا ہے, تب اندازہ ہوا ہے کہ کس قدر ظلم کا معاملہ ہے. یعنی ایک طرف بعض لوگوں کے جانوروں کے لیے باہر سے غذا بھی آتی ہے, اور ان جانوروں کے لیے علاج کا اہتمام اور سامان بھی ملک سے باہر جا کر ہو جاتا ہے, اور ایک طرف یہاں انسان ہیں جنہیں جینے کا حق نہیں ملتا. ہم تو شہروں میں رہتے, ظلم ادھر بھی ہے اور بہت ہے, یا بے انصافی ادھر بھی ہے اور بہت ہے, جینے کا حق چھینا جا رہا ہے, بہت چھینا جا رہا ہے. لیکن وہ جاگیردار جن کے پاس ہاری کسان کام کرتے ہیں, جنہوں نے اپنی پرائیویٹ جیلیں بنا رکھی, جن ظالموں کے ہاں یہ تصور بھی کہ بیٹیوں کی قرآن کے ساتھ شادیاں کر دیتے, جو ہاریوں کو بس اتنا دیتے ہیں کہ صبح دوبارہ اٹھ کر ہمارے کام میں لگ جائیں, یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ ذرا ایک چپٹی ہوئی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں تو ہم شہر والوں کو زیادہ احساس ہوگا. آپ کی میری موٹر سائیکل, آپ کی میری گاڑی سگنل پر رکتی ہے نا, کچھ بچیاں آتی ہیں وہ وائپر لے کے شیشہ صاف کرنے کے لیے یا کچھ چیز بیچنے کے لیے یا ویسے ہاتھ پھیلانے کے لیے, تو ہم یہ بھی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں تو مافیا ہے پورا ایک ہوگا ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں پیشہ ور قسم کے لوگ ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے. کبھی تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی یاد آتا ہے کہ میری بھی بیٹیاں ہیں, ان بچیوں کو دیکھ کر ہمیں اپنی بیٹیاں یاد آتی ہیں کہ نہیں, تو یہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں, یہ بھی انسان ہیں, ان کو جینے کا حق ہے کہ نہیں. ذرا گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر جا کے کسی خاص علاج کے حوالے سے ذرا ٹائم تو لیں تو ہم سب کو پتا ہے 6-6 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے ٹیسٹ کے لیے, 2-3 ہفتے کا, جب تک تو مریض ہی دنیا سے شاید چلا جائے, تو اس کو حق نہیں ہے کہ اس کا بھی علاج ہو. میرے پاس پیسہ آرام سے موجود ہے, اب تو کراچی کا سب سے بڑا ہاسپٹل ویسے ہی پرائیویٹ ہے اور اس کا بھی بہت بڑا پرائیویٹ ونگ آج کل اس کی بڑی مشہوری کی جا رہی ہے, تو باقی جو لوگ ہیں وہ انسان ہیں کہ نہیں, کبھی تنہائی میں سوچے اس چیز کو. یہ بھیک مانگنے والی یا بھیک مانگنے والا, یہ جو چھوٹے بچے آپ کے میرے سامنے کھڑے ہیں, مطلب شاید ہم اب احساس ہی ختم ہو گیا ہے, ہمیں اپنے بچے یاد نہیں آتے ان کو دیکھ کر, یا اپنے بچوں کی طرح یہ بھی کسی کے بچے ہیں, ان کو بھی جینے کا حق ہے. یہ اس طرح کا ظلم جہاں لوگوں کو جینے کا حق نہ ہو. اور آپ دیکھیے 500 روپے کا چالان موٹر سائیکل والوں کو خوب آرام سے کٹتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہمارے ٹریفک پولیس والے ہیں وہ ٹریفک کو سنبھالنے سے زیادہ اس کو سنبھالتے ہیں, ان کا بھی کمیشن اس کے اندر شامل ہو گیا, بڑی عزت والے طریقے سے ان کو آمدن مل رہی ہے. ٹھیک ہے جی, باقی ٹریفک کا ستیہ ناس ہوتا ہے تو ہوتا رہے, لیکن وہ ایمانداری سے 410 روپے کا 510 روپے کا چالان تو ضرور کاٹے گا. مگر اس ملک میں جو 5-5 ارب کا ڈاکہ مارتے ہیں, 100-100 ارب کا ڈاکہ مارتے ہیں, ان کو کوئی پکڑنے والا, ان کو کوئی پوچھنے والا, نعرے بڑے لگے, سب کچھ بہت کچھ ہوا, باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ کہ بھائی تم 100-50 کی ڈنڈی کیوں مارتے ہو, تم 500-1000 کا مسئلہ کیوں مارتے ہو کرتے ہو, تم ارب کی ڈنڈی مارو گے تمہیں پوچھنے والا نہیں. اور آگے سے کچھ لوگوں کے جملے ہیں بڑے چپتے ہوئے لیکن مشہور جملے ہیں, ہم وکیل نہیں کرتے اپنے معاملات کے لیے, ہم تو جج کو خرید لیتے ہیں. پھر وہ بات بھی یاد آتی جو اللہ کے رسول نے, صرف عدل کی بات کہیں نہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے عدل قائم کر کے دکھایا. مشہور واقعہ ہے نا, فاطمہ نامی عورت بڑے خاندان کی چوری میں چوری کا جرم کیا اور سفارشیں آنا شروع ہو گئیں. بڑے خاندان کی ذرا خیال کر لیا جائے, بڑے لوگ ہیں بڑا گھرانہ, بڑے لوگ بڑا گھرانہ انورٹڈ کاما, ذرا خیال کر لیا جائے, کچھ اس کو فیور دے دی جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ اندر سرخ ہوا ہے اور آپ نے فرمایا کہ جان لو تم سے پچھلی قوم اس لیے ہلاک و برباد ہوئی کہ بڑا جرم کرتا اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور چھوٹا جرم کرتا اس کو سزا دیتے تھے. آج یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اسی لیے میں نے کہا آپ ہمیں بھگت رہے ہیں 410 روپے کا چالان. بھارت قانون کی خلاف ورزی پھر بھی غلط ہے, اس گفتگو کا یہ حاصل نہیں کہ آپ کو اور مجھے گنجائش مل جائے کہ ہم قانون کی خلاف ورزی کریں, ایسے قوانین جو شریعت کے خلاف نہ ہو اور لوگوں کی بہتری کے لیے, کوئی حرج کی بات نہیں. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس غلطی کرنے کی گنجائش سے کر لیں, نہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ ظلم یہ ہے کہ 510 والے کا چالان تو پوری ایمانداری سے کٹے گا, 5 ارب لوٹنے والا, 10 ارب لوٹنے والا, 500 ارب لوٹنے والا, اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں. بہرحال تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پچھلی قوم اس کی ہلاک و برباد ہوئی کہ بڑا جرم کرتا تو چھوڑ دیا کرتے تھے اور چھوٹا جرم کیا کرتا اس کو سزا دیا کرتے تھے. جان لو بالفرض محال, بالفرض محال اگر میری رخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اگر بالفرض محال اس نے بھی چوری کا ارتکاب کیا ہوتا, اسی سزا کا میں ایگزیکیوٹ کرنے کا معاملہ کرتا, یہی سزا اس کو بھی دی جاتی. یہ عدل حضور نے کہا نہیں ہے, حضور نے کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج ظلم ہے اس معاشرے میں, دنیا میں, امیر امیر سے امیر تک, غریب غریب سے غریب تک, یہ جملے بھی پرانے ہو گئے ہیں, اس سے بڑے معاملات آ چکے ہیں جو میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا. اس ظلم کا خاتمہ بھی حضور کے مشن میں شامل تھا, بندے بندوں کے غلام نہ رہے, رب کے غلام بنے اور بندوں کو جینے کا حق ملے. ظالمانہ نظام ہوگا, دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہوگی, ایک طبقہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا, دوسرا غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا, تو بقول شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دولت کی ان ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن, یہ غیر منصفانہ تقسیم دولت کا نتیجہ کیا, ایک طبقہ امیر سے امیر تر ہوگا, نشے میں دولت کے مست ہوگا, وہ بھی اللہ کو فراموش کرے گا, اپنی آخرت کو برباد کرے گا. اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے, دوسری طرف وہ طبقہ جو غریب سے غریب تر ہو رہا ہے, جس کو جینے کا حق تک نہیں ملتا, وہ کس سطح پر پہنچ کر اپنے ایمان تک کو بیچ دیتا ہے, روایت حدیث میں ذکر ہے نا، کاد الفقر یکون کفرا، قریب کی فقر ہے، تنگ دستی ہے، انسان کو کفر کی طرف نہ لے جائیں. آپ اور میں بڑے آرام سے، بڑی ذرا تلخ ایک اور بات ہے، یہ جمعے کا خطاب، عام درس قرآن کی محفل، بہت سارے دینی اور محافل گفتگو، اور کبھی آرام سے بیٹھ کے اسمارٹ فون پر بھی سنی لیتے ہیں بڑے آرام سے، اس سے کہ ہم سب کا پیٹ بھرا ہوا بھی الحمدللہ، اور کچھ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. مگر بہت سے وہ لوگ ہیں جن کو دوپہر کا کھانا بھی اویلیبل نہیں ہے، وہ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں؟ اس سے ہم توقع کریں کہ وہ جناب روحانیت کے اعلیٰ ترین مدارس کو طے کر رہا ہوگا، یہ خاصی ایک مشکل بات ہوگی. تو شاہ ولی اللہ فرما رہے رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہوتی ہے تو یہ غریب طبقہ غریب سے غریب تر تو ہوتا ہے، اور وہ زندگی کی بنیادی حاجات سے بھی دور جائے گا، اور وہ اسی کو پورا کرنے میں اتنا بیچارہ مگن ہوگا کہ اس کو خدا یاد نہیں رہے گا، وہ اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر سکے گا. اس سے سمجھیں کہ اس وقت انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت وہ عدل کا نظام ہے، اور عدل آتا ہے العادل ذات اللہ کے احکامات کے نفاذ کے نتیجے میں، جس کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. آج اس عدل کے نفاذ کی ذمہ داری ختم نبوت کے بعد ہمارے کاندھوں پر ہے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بس سال میں کوئی ایک آدھ دن ہم نے منا لیا حضور کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ایک مہینے میں کوئی جناب اہتمام ہو گیا، ہم اس کی بحث میں نہیں جاتے، اس کے بعد ہم کہاں کھڑے؟ کیا حضور سے تعلق کسی ایک دن یا ایک مہینے کا ہونا چاہیے؟ پھر حضور سے تعلق فقط دعوے تک محدود ہوگا یا عمل بھی اس کا ثبوت پیش کرے گا؟ حضور سے صرف محبت کا اظہار کافی ہے یا حضور کی سنت کی پیروی بھی ضروری ہے؟ حضور کی اطاعت ہے، اتباع حضور کی نصرت آگے ذکر آ رہا ہے، یہ کرے تو تعلق واقعتاً حضور سے مضبوط ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کرے تو پھر اللہ اس آیت کریمہ کے آخر میں فرماتے تب تمہیں کامیابی ملے. یہ جو پچھلے جمعے ہم نے گفتگو شروع کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کا مطالعہ کر رہے ہیں، جہاں حضور علیہ السلام کے بارے میں بشارات کا ذکر، حضور علیہ السلام کے فرائض میں سے یہ کہ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، آپ حلال پاکیزہ کو حلال قرار دیتے، ناپاک کو حرام قرار دیتے، اور آپ لوگوں کو بوجھوں سے اور توقعوں سے نجات دلاتے ہیں. یہ بات آج ہم نے سمجھی، آج کی نشست میں وہ شرکیہ کفری عقائد اور اعمال ہوں، وہ جاہلانہ رسومات ہوں، وہ ظلم کا نظام ہو، معاشرت کی سطح پر بگاڑ کا معاملہ ہو، ان سارے بوجھوں سے نجات دلانا یہ حضور کی ذمہ داریوں میں شامل تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آج ختم نبوت کے بعد بہت سارے بوجھ جو ہمارے معاشرے میں ہیں ان سے نجات دلانا اس امت پر اجتماعی طور پر ذمہ داری ہے، دنیا کو ظلم سے نجات دلانا اس امت کے کاندھوں پر ہے. اس کے لیے حضور سے کہلوایا کہ مجھے عدل قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا، عدل قائم کرنے کا مجھے حکم دیا گیا، اور اس کا تقاضا امت سے کیا گیا ہے کہ امت عدل کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کھڑی ہو. اگلا حصہ آیت کریمہ کا اس نے فرمایا فالذین آمنوا بہ، بس جو لوگ حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، وعزروہ اور جنہوں نے نبی علیہ السلام کی تعظیم کی، ونصروہ اور نبی علیہ السلام کی نصرت کی، مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس نور یعنی قرآن کی اتباع کی جو حضور کے ساتھ نازل کیا گیا، اولئک ہم المفلحون یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. فلاح کا بڑا وسیع تر تصور ہے، صرف دنیا کی کامیابی نہیں، اصل آخرت کی کامیابی، ذالک الفوز العظیم وہ اصل کامیابی ہے. وہ جو اصل کامیابی چاہتے ہیں ان کو یہ کرنا ہوگا، جو یہ کریں گے وہی کامیاب ہوں گے. اس کو عربی میں حصر کا اسلوب کہا جاتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے یہ کرنے والوں کے لیے ہی کامیابی ہے. یہاں چار باتوں کا ذکر ہے حضور کے تعلق سے. ہمارے استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ایک جامع خطاب اس موضوع پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، وہ کتاب کی شکل میں بھی ہے، خطاب کی شکل میں بھی ہے، وہ سنا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے. یہاں مختصر وقت میں فقط اشارہ کرنا مقصود ہے. چار باتیں بیان کی گئیں، کامیاب ہونا چاہتے ہو رسول اللہ پر ایمان ضروری صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں. ایک عیسائی ہے اللہ کو اور آخرت کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا مگر مسلمان نہیں، ایک یہودی اللہ کو آخرت کو اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتا مگر مسلمان نہیں، کیوں؟ وہ محمد مصطفیٰ پر ایمان نہیں رکھتا صلی اللہ علیہ وسلم. اب صاحب ایمان وہ جو حضور پر ایمان لائے اور تصدیق کرے ان کی ہر خبر کی. چنانچہ اہل علم نے بیان فرمایا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ خبر جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے عطا کی اس کی تصدیق کرنا، وہ صاحب ایمان ہوگا جب حضور کو اللہ کا آخری رسول مانے اور ان کی بتائی گئی ہر خبر کی تصدیق کرے. پھر قرآن ایمان والوں سے کہتا ہے ایمان لاؤ، سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. عجیب مقام ہے قرآن حکیم کا، ایمان والوں سے ایمان کا تقاضا کیا جا رہا ہے. زبان کا اقرار بھی ضروری، اقرار باللسان مگر کافی نہیں، وہ تصدیق بالقلب بھی لازمی ہے، دل کی تصدیق بھی لازم ہے، دل سے اللہ کے رسول پر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب ایمان دل میں ہوتا ہے عمل ثبوت پیش کرتا ہے، ایمان جب دل میں ہوگا عمل ثبوت پیش کرے گا. اللہ کے رسول کی حدیث سے مبارک کئی مرتبہ پیش کی گئی، آپ فرماتے ہیں کہ مؤمن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، اس کی شب و روز، اس کے معاملات، اس کا لین دین، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کی ڈیلنگز، اس کے رویے سے پتہ چلے گا اللہ کا ماننے والا ہے. یہ حدیث مبارک میں مؤمن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے. تو اس کی تشریح میں کئی مرتبہ عبادت کی گئی ہے، امتی کون ہوگا جسے دیکھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے. کردار بتائے گا یہ امتی ہے، رویے بتائیں گے یہ امتی ہے، معاملات بتائیں گے یہ امتی ہے. تو آج معاملات اور رویے کردار کا جائزہ لے لیں. ہمارے یہاں شادی بھی ہوتی ہے کس دھوم دھڑکے کے ساتھ ہوتی، اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ امتیوں کی شادی ہو رہی، جو اس میں بے پردگی، جو اس میں ہندوانہ رسومات، جو اس میں نمازوں کا ضیاع، جو اس میں بہت سے ناجائز کام ہو رہے ہیں، لگتا ہے مسلمانوں کی نکاح ہو رہا ہے. سوائے اس کی مولوی صاحب سے چار آیات تلاوت کروا لی، فارم پہ سائن کروا لی، دعا کرائی، قبول کروائے، چھٹی. اس کے بعد پہلے کئی مرتبہ کیا کچھ ہو رہے جو ہندوانہ رسومات ہے، گناہ کے کام میں بے پردگی بھی ہے، ناچ گانا بھی ہے، اور نہ جانے کیا کچھ. منافق کے بارے میں چار باتیں نہ، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑے، امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو گالی دے. جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالم گلوچ. کیا آج ہمارے مجموعی قومی مزاج میں باتیں شامل ہیں کہ نہیں؟ تو یہ کس کی صفات ہے؟ امتی کی صفات ہے، یہ تو منافقین کی صفات ہیں. اور پیغمبر فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم جس میں جتنی اتنا منافق، اور جس میں ساری پکا منافق. باقی خود ہی ہم جائزہ لے لیں، ہم امتی بھی ہیں نمازیں بھی ضائع کرتے ہیں، امتی بھی ہیں ماں باپ سے سینہ تان کر باتیں کرتے ہیں، امتی بھی ہیں سود کا لین دین بھی کر رہے ہیں، امتی بھی ہیں حرام بھی آ جاتا ہے کبھی آمدن میں، امتی بھی ہیں بے پردگی بھی چل رہی ہے، امتی بھی ہیں ناچ گانے بھی چل رہے ہیں، امتی بھی ہیں جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، امتی بھی ہیں رشوت خوری بھی چل رہی ہے. عجیب بات ہے. تو ایمان اندر ہوگا تو عمل ثبوت پیش کرے گا. حدیث سنائیے، مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے. تشریح میں عرض کیا ہے امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر محمد مصطفیٰ یاد آئے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات وعزروہ، اس کا ایک ترجمہ کیا ہے؟ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی تعظیم کی، ادب اور احترام کیا. ایمان کا ایک تقاضا محبت بھی ہے، حضور کی محبت ہمارے ایمان کا تقاضا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سورہ آداب کی آیت نمبر 6، نبی علیہ السلام ایمان والوں سے ان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز و مقدم و محترم ہے. اور حدیث مبارک معروف ہے، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے والد، اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اور ایک حدیث مبارک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اس کا حاصل کیا ہے؟ جب تک ہمیں ہماری جان سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ ہو ایمان مکمل نہیں. یہ ایمان کا ہی تقاضا حضور سے محبت. اور یہاں ایک اور تقاضا، ایمان ہی کا تقاضا حضور کا ادب اور احترام، تعظیم. اور اس حوالے سے حساس ترین آیت قرآن حکیم میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا، ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، اور ان کی روبرو اس طرح بلند آواز سے باتیں نہ کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کر لیا کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں تمہیں شعور بھی نہ ہو. حضور کی آواز سے آواز اوپر جائے تو نیکیاں برباد. یہ ہے ادب کا معاملہ، احترام کا معاملہ. تو کوئی حضور کی رسالت کا انکار کرے، حضور کی سنت کا سرے سے انکار کرے، مانے ہی نہ، حضور کی سنتوں کا مذاق اڑائے، حضور کی واضح تعلیم کے مقابلے میں کہ بھائی اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا، نیا دور نئے تقاضے، یہ سب بے ادبی ہے. اور حضور کے بارے میں انداز یہ اختیار کرنا، تمام معروف مکاتب فکر کے علماء اس پر متفق ہیں کہ حضور کی نعت بھی کہی جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو وقار کا انداز ہونا چاہیے. یہ بازاری قسم کا انداز اور عشق و محبت اور لیلا مجنوں کی کہانیوں کے انداز حضور کا ذکر خیر کرنے کے لیے استعمال کرنا، یہ خود اپنی جگہ ایک بے ادبی و بے احترامی کی بات ہے. وقار کس کا بیان ہو رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ سارے پہلو بھی حضور کی تعظیم اور ادب اور احترام میں شامل. تیسری بات، وہ نصرہ، ایمان آیا، ایمان کے تقاضا محبت، اس کا ذکر آیا، اور ایمان ہی کا تقاضا ادب اور احترام، اس کا ذکر آیا، اتباع کا ذکر، اطاعت کا ذکر گزشتہ مرتبہ آ چکا. اب اتباع کا سب سے بڑا میدان، حضور کی پیروی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا میدان کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَنَصَرُوهُ، اور جنہوں نے اللہ کے رسول کی نصرت کی صلی اللہ علیہ وسلم. کس کام ہے نصرت؟ نصرت کا ترجمہ مدد. رسول اللہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کس مدد کی بات ہو رہی؟ اللہ نے جو ذمہ داری ان کے حوالے لگائی، دین کی دعوت اور دین کے نفاذ کی جد و جہد کی، اس مشن میں ان کا ساتھ دینا. کبھی عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا من انصاری الی اللہ، سورہ صف کے آخر میں، قال الحواریون نحن انصار اللہ، میرا مددگار کون ہے؟ اللہ کی طرح مراد اس کے دین کی محنت میں. ان کے حواریین نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو پیغمبر کے مشن میں شامل ہونا یہ پیغمبر کی نصرت ہے. اور ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. یہ بھی یاد رکھے ختم نبوت کا ایک پہلو عقیدے سے متعلق ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. جو یہ نہ مانے مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ عقیدے کا پہلو ہے، اس کا تحفظ بھی ضروری ہے. اور اگر معاذ اللہ کو نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہوں تو صحابہ کرام نے ان کے خلاف قتال بھی کیا، بالکل صحیح، یہ عقیدے کا تحفظ. اور ختم نبوت کے عقیدے کا عملی تقاضا کیا ہے؟ پہلے حضور کام کر رہے تو حضور تشریف لے گا، کون کام کرے گا؟ پہلے انبیاء دعوت کا کام کرے تھے، کون کرے گا؟ پہلے انبیاء دین کے غلبے کی جد و جہد کرے تھے، اب کون کرے گا؟ پہلے انبیاء عدل کے نفاذ کی جد و جہد کرے تھے، اب کون کرے گا؟ یہ ہے عملی میدان. ختم نبوت ہو گئی، کار رسالت پہنچانے والا عمل باقی ہے. یہ پہنچانا قول سے ہو تو دعوت ہے، یہ ذاتی کردار سے تو ایک نمونہ ہے، اور ایک نظام قائم کر کے دکھایا جائے یہ اس کا لازمی تقاضا ہے. ہم دنیا کو کہیں قرآن بہت اچھی کتاب ہے، دنیا کہے گی ہوگی، ہے تو بتاؤ نافذ کی تم نے. ہم دنیا سے کہیں اسلام بڑا پیارا دین اور ہے، کوئی شک نہیں، دلائل کے میدان میں ہے، عمل کے میدان میں کہاں نافذ. ہم سے کہیں کہ بتاؤ ہے تو نافذ کر کے دکھاؤ. اس میدان میں حضور کی نصرت کرنا امت کے کاندھوں پر ہے. اور یاد رکھیے گا، امتی ہے نا، امتی وہی کہلانے کا مستحق ہے جو امت والا کام کرے. اور امت اپنی چند عبادات، چند نوافل کا، چند اذکار کا، چند درود و سلام کے نذرانوں پر اور چند دعاؤں پر محدود ہو کر رہ جائے تو یہ امت کا تصور نہیں ہے. امت صرف چند انفرادی اعمال کے لیے کھڑی نہیں کی گئی، وہ تو کرنے شرط لازم ہے. امت اس سے آگے بڑھ کر دوہری ذمہ داری اس کے اوپر ہے کہ خود نمونہ بن کے دنیا کے سامنے پیش کرنا اور اللہ کا دین بالفعل دنیا کے سامنے پیش کرنا. یہ ہے حضور کی نصرت کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھی بات اس کا ذکر کئی مرتبہ مختلف پہرایوں میں آتا رہا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو اس نور یعنی قرآن حکیم کی اتباع کریں، پیروی کریں جو حضور علیہ السلام کے ساتھ نازل کیا گیا. قرآن مجید کے حقوق بار بار ذکر آیا، اس قرآن پر ایمان بھی، تلاوت بھی، سمجھنا بھی، عمل بھی، نفاذ بھی اور تبلیغ بھی، یہ قرآن پاک کے حقوق ہیں. لیکن یاد رکھیں قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے، یہ اقامت کے لیے بھی آیا ہے، یہ اپنا نفاذ بھی چاہتا ہے، اپنے احکام کا نفاذ چاہتا ہے. حضور صرف پیغام پہنچانے کو نہیں آئے، نافذ کر کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتباع قرآن کا تقاضا بھی ہے کہ قرآن کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد کی جائے. آخر میں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. جو یہ کریں گے ان کو فلاح ملے گی، ایمان بھی، اس کا تقاضا محبت بھی، تعظیم اور ادب اور احترام بھی، اور حضور کی نصرت ان کے مشن میں شریک ہونا بھی، اور قرآن کی پیروی بھی. یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہی لوگ کامیاب ہونے والے. اللہ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور نبی علیہ السلام سے واقعی سچا تعلق، آپ کا سچا ایمان، آپ کی محبت، ادب اور احترام، آپ کی اطاعت اور اتباع، اور آپ کے اس مشن میں شامل ہو کر آپ کی نصرت کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ان لوگوں میں ہوں جن کو اللہ کامیاب قرار دے رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.